وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: صدر العاقل صندوق سر، والبشاشة حبالة المودة، والاحتمال قبر العيوب، والمسالمة خياء العيوب. درود پڑھیے محمد وآل محمد. خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں اس توفیق پر جو حق تعالیٰ نے آپ مومنین کرام کی زیارت کی صورت میں فرصت عنایت فرمائی ہے، اور پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ بارہ الہٰ تمام مومنین کو اپنے سایہ حفظ و امان میں محفوظ فرما. آپ تمام مومنین اپنی سلامتی کے لیے اور جمیع مومنین کی سلامتی کے لیے بلند آواز سے درود پڑھیے محمد علیہ وسلم. ہر چند موسم میں خنکی ہے، سردی کا موسم ہے، لیکن آپ کے ایمانی جذبے اور ولولے تھوڑا کم رکھیں. اور محبت آپ کی اہل بیت علیہ السلام سے، وہ بالخصوص ذات گرامی سید الشہداء علیہ السلام سے، یہ ہر مشکل کو اور ہر سردی کو مومن سے دور کر دیتی ہے. ابھی آقائے محترم نے جس حدیث کی طرف اشارہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے: ان لقاتل الحسین لحرارۃ فی قلوب المومنین لا تبرد ابدا، کہ ذکر حسین و شہادت حسین میں ایک ایسی تڑپ ہے، ایک ایسی گرمی ہے مومنین کے دلوں میں، جو ہمیشہ مومنین کے دلوں کو تڑپاتی رہے گی، گرم رکھے گی اور ہرگز ٹھنڈی نہیں ہوگی. اور وہی حرارت اور وہی تڑپ جو ہر مصیبت کے وقت اور ہر سختی کے وقت مومنین کو محفوظ رکھتی ہے اور مومنین کو ہمت اور عزم عطا کرتی ہے. اگر یہ حرارت نہ ہوتی مومنین کے اندر، تو تشیع و اسلام اتنی سختیوں سے گزر کر اور مصائب سے گزر کر آج یہاں پر ہمارے اندر موجود نہ ہوتا. آپ کی خدمت میں امیر المومنین علیہ السلام کا ایک فرمان نہج البلاغہ سے سرنامہ سخن قرار دیا ہے. نہج البلاغہ کے تین حصے ہیں. پہلا حصہ خطبات کا ہے، دوسرا حصہ خطوط اور مکتوبات ہیں جو خود حضرت نے لکھ کر اپنے والیوں کو یا بعض مخالفین کو خطوط لکھ کر ارسال فرمائے ہیں، اور تیسرا حصہ نہج البلاغہ کا ان مختصر جملوں پر مشتمل ہے جنہیں حکمتیں کہا جاتا ہے، کلمات قصار یا حکم نہج البلاغہ کی. امیر المومنین علیہ السلام نے جو کچھ خطبوں میں بیان فرمایا ہے وہ بھی حکمت ہے، اور جو کچھ اپنے خطوط میں مکتوبات میں ذکر فرمایا ہے وہ بھی حکمت ہے، اور جو کچھ آپ نے ان مختصر فرامین میں ذکر فرمایا ہے وہ بھی حکمت ہے. خصوصاً یہ تیسرا حصہ جو منتخب کلمات ہیں امیر المومنین علیہ السلام کے، اس کا نام ہی حکم ہے، قصار الحکم یعنی مختصر حکمتیں. حکمتیں یعنی وہ اصول جن پر ایک مومن زندگی گزارے، جن اصولوں کے تحت زندگی بسر کرے۔ لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ یہ حکمتیں ہمارے پاس موجود ہیں، ہمیں علم بھی ہے کہ یہ حکمتیں، زندگی کے اصول موجود ہیں، ہم زندگی بھی بسر کر رہے ہیں، حکمتیں بھی ہمارے اندر موجود ہیں، لیکن ہماری زندگیاں ان حکمتوں کے مطابق نہیں ہیں۔ حکمتیں کتاب میں بند پڑی ہوئی ہیں، کتاب ہمارے گھروں میں رکھی ہوئی ہے، الماریوں میں رکھی ہوئی ہے، اور زندگیاں ہماری کسی اور قوانین کے تحت بسر ہو رہی ہیں۔ ہم ان اصولوں کے مطابق زندگیاں بسر نہیں کر رہے، اس وجہ سے ہماری زندگیوں میں وہ رنگ نہیں جو علی بھرنا چاہتے ہیں ہماری زندگیوں میں۔ قرآن مجید نے ذکر کیا ہے نا کہ آپ اپنی زندگیوں میں رنگ خدا بھرو، صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغتن۔ ہر ایک کی زندگی میں ایک رنگ بھرا ہوتا ہے، زندگی کا رنگ، جس طرح ہمارے کپڑوں کا رنگ ہے، گھروں کا رنگ ہے، پردوں کا رنگ ہے، چہروں کا رنگ ہے، اسی طرح ایک ہماری زندگیوں کا بھی رنگ ہے۔ اب ہر آدمی دیکھے کہ اس کی زندگی پہ کس کا رنگ چڑھا ہوا ہے۔ قرآن مجید نے کئی رنگ ذکر کیے ہیں، ایک رنگ کا نام رکھا ہے فسق و فجور، فسق کا رنگ، فاسقوں والی زندگی۔ ایک رنگ کا نام رکھا ہے قرآن نے کفر و شرک، مشرکانہ زندگی۔ ایک رنگ کا نام قرآن نے رکھا ہے منافقت، منافقانہ زندگی۔ ایک رنگ کا نام قرآن نے رکھا ہے گناہ و معصیت، گناہکارانہ زندگی۔ اور ایک رنگ ایسا ہے جس کو خدا نے فرمایا ہے کہ اللہ کا رنگ، صبغت اللہ، اللہ کا رنگ زندگی کے اندر بھرا ہوا ہو۔ ہماری زندگیوں میں رنگ تو موجود ہیں، لیکن جو رنگ خدا بھرنا چاہتا ہے ہماری زندگیوں میں، اور جو رنگ اولیاء خدا ہماری زندگیوں میں ایجاد کرنا چاہتے ہیں، وہ نظر نہیں آتا۔ دوسرے رنگ زیادہ نظر آتے ہیں زندگیوں کے اندر۔ ہماری زندگیوں میں جو رنگ بھرے ہوئے ہیں الہی رنگ نہیں ہیں، آبائی رنگ بھرے ہوئے ہیں۔ قرآن مجید کی ایک آیت میں، ایک نہیں کئی آیات میں ہیں، کہ ہر نبی جب اپنی قوم کے پاس آئے اس کو دعوت دی کہ آپ الہی دین کی طرف آ جاؤ، تعالوا الی ما انزل اللہ، جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے آپ کے ہدایت کے لیے اس کی طرف آؤ۔ قوم نے مل کر جواب دیا کہ حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہم نے جو اپنے آبا سے لیا ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ حسبنا تو سنا ہوا ہے آپ نے جی، حسبنا کا معنی ہوتا ہے کافی ہے، ہمارے لیے بس ہے، کافی ہے۔ یہ قوم جنہوں نے جواب دیا انبیاء کو و رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، حضرت نے جب انہیں کہا کہ تعالوا الی ما انزل اللہ، میں الہی دین لے کر آیا ہوں، الہی حکمت لے کر آیا ہوں، الہی رنگ لے کر آیا ہوں آپ کے لیے، اپنی زندگیوں میں یہ رنگ بھرو، قوم نے یہ جواب دیا کہ حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہم نے اپنے آبا سے، آبا یعنی باپ دادا سے، جو کچھ لیا ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ یعنی آبائی سلسلہ کافی ہے، الہی سلسلہ ہمارے لیے ضروری نہیں ہے۔ لہذا الہی دین نہیں لیا، آبائی دین کے ساتھ چمٹے رہے، چپکے رہے آبائی دین کے ساتھ۔ آبائی دین یعنی وہ رسم و رواج جو بڑوں سے دوسروں کو منتقل ہوتا ہے، ایک نسل سے دوسری نسل کو منتقل ہوتا ہے۔ آپ باپ دادا کوئی سنت قائم کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اس کے تحت زندگی بسر کرتے ہیں، پھر جس طرح باپ دادا نے کیا ہے اسی طرح سے اولاد بھی شروع کر دیتی ہے، یہی اولاد پھر یہ باپ دادا بن جاتی ہے اور ان کی اولاد پیدا ہوتی ہے۔ وہی چیزیں جو انہوں نے اپنے باپ دادا سے سیکھی تھیں، یہ جب باپ دادا بنتے ہیں چھوٹے، تو یہ اپنی نسل کو اور اپنی ذریت کو منتقل کر دیتے ہیں۔ اور اس طرح آبائی سلسلہ قوموں کے اندر اور نسلوں کے اندر منتقل ہوتا رہتا ہے، اور الہی سلسلہ، الہی انبیاء، الہی امام، وہ آ کر الہی پیغام لے کر قوم کے اندر موجود رہتے ہیں، لیکن قوم آبائی اماموں کے پیچھے چلتی ہے، الہی اماموں کے پیچھے کم چلتے ہیں لوگ. آبائی امام یعنی جو باپ دادا کے سلسلے کے محافظ ہوتے ہیں، جو باپ دادا کے سلسلے کے مروج ہوتے ہیں، جو باپ دادا کے سلسلے کے مبلغ ہوتے ہیں، جو رسومات کے مبلغ ہوتے ہیں، وہ آبائی امام کہلاتے ہیں. اور خدا نے جن کو بھیجا ہے وہ الہی امام ہے. الہی امام اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے، اور آبائی امام باپ دادا کا پیغام پہنچاتا ہے. لہذا قوموں کے لیے بہت سخت ہے کہ آبائی طور طریقہ چھوڑ دیں. رسول اللہ جب آئے مکہ کے اندر تشریف لائے، اور قریش مکہ، بنو امیہ مکہ کے اندر تھے، دوسرے جو قومیں آباد تھیں مکہ کے اندر، ان سب سے چاہا کہ آپ الہی دین اپناؤ، الہی پیغام اپناؤ. انہوں نے کہا کہ آپ جو کہیں ہم قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمارا آبائی سلسلہ ہم سے نہ چھینے، یہ رہنے دیں ہمارے اندر، یہ بڑا مقدس ہے، یہ بڑا محترم ہے. لہذا رسول اللہ کی بات نہیں مانی، کہا کہ آپ آبائی سلسلے کے مخالف ہیں، قبول نہیں کیا انہوں نے. عزیزانو، اسلام تو قبول کر لیا ہم نے، دین قبول کر لیا، تشیع میں آ گئے ہم، لیکن آبائی سلسلے پھر بھی ترک نہیں کیے. آبائی سلسلے پکڑے ہوئے ہیں ہم نے. آبائی سلسلے یعنی جو ہمارے آبا و اجداد نے ہندوستانی تہذیب میں سیکھے تھے، اور سیکھ کر ہمارے ہمیں بتائے، ہم نے ان سے سیکھے، وہی آج تک جاری رکھے ہوئے ہیں. آبائی سلسلہ یا آبائی رنگ ہماری زندگیوں پہ زیادہ چڑھا ہوا ہے، الہی رنگ نہیں چڑھا ہوا. امیر المومنین نے آ کر ان قوموں کو بتایا رسول اللہ کے بعد کہ تمہاری مشکل یہ ہے کہ تم آبائی دین ترک کرو گے تو الہی دین قبول کرو گے تم.
سبحان اللہ، سبحان اللہ.
علی الہی امام ہے،
سبحان اللہ.
ایک طرف آبائی امام تھے، ایک طرف الہی امام تھے. بنو امیہ امیر شام آبائی امام تھا. امیر شام لوگوں کو یہ دعوت دیتا تھا کہ اس رسول نے اور بنو ہاشم نے آ کر ہم سے آبائی سلسلہ چھین لیا ہے، آبائی بت ہم سے چھڑوا دیے، آبائی رسمیں ہم سے چھڑوا دی. لہذا ایک موقع پر آ کر بنو امیہ کے سرکردہ فرد نے ان سے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ تم دوبارہ آبائی سنتوں کو پھر زندہ کرو. ایک موقع ملا بنو امیہ کو اسلام آنے کے بعد پھر، اور اس نے یہ اعلان کیا، بنو امیہ کے بڑے بڑے لوگوں کو بلا کر یہ اعلان کیا کہ اب پھر اپنا آبائی متروک سلسلہ جو اس رسول کے آنے کی وجہ سے ہم سے چھوٹ گیا تھا، دوبارہ اس سلسلے کو زندہ کرو. لہذا انہوں نے زندہ کر دیا دوبارہ سلسلہ. کربلا کے واقعہ کے بعد جب اسرائے اہل بیت شام میں پہنچے، اور سر اہل بیت کے جب شام میں پہنچے، یزید نے شعر پڑھے. شعر کیا پڑھے؟ ان شعروں کا مضمون یہ تھا کہ لیت اشیاخی، اے کاش میرے وہ بڑے بزرگ. یزید نے کہا کہ اے کاش ہمارے خاندان کے بڑے بزرگ جو بدر و خندق و احد میں قتل ہو گئے ہیں، اے کاش وہ زندہ ہوتے اور دیکھتے کہ میں نے کس طرح ورق پلٹا دیا ہے، کس طرح میں نے صفحہ پلٹا دیا ہے. یعنی علی نے میرے بڑوں کو قتل کیا تھا، اور آبائی سلسلہ ختم کر کے الہی سلسلہ رائج کیا. رسول اللہ نے آبائی سلسلہ ختم کر کے الہی سلسلہ رائج کیا. آج وہ آ کر دیکھیں کہ ان کے بیٹے نے انتقام لیا ہے. کیا انتقام لیا؟ کہ الہی سلسلے کو رسیوں میں باندھ دیا ہے، الہی سلسلے کے ائمہ کے سر کاٹ دیے ہیں، الہی سلسلے کی لاشوں پر گھوڑے دوڑا دیے ہیں، اور آبائی سلسلہ دوبارہ زندہ کر دیا ہے. یزید نے دوبارہ آبائی رسم و رواج زندہ کر دی، الہی دین کو ختم کرنے کی کوشش کی. عزیزان، ہماری زندگیاں آج جو بسر ہو رہی ہیں، ہم ان پہ غور کریں. ہماری گھریلو زندگیاں، ہماری معاشرتی زندگیاں، ہمارا آپس کا مال میل ملاپ، ہمارا لین دین، ہماری تعلیم و تربیت، ہمارا کسب و کار، ہماری معیشت،
ہمارا روزگار، یہ سب کس سلسلے کے تحت بسر ہو رہا ہے؟ آیا الہی تعلیمات کے تحت بسر ہو رہا ہے یا آبائی تعلیمات کے تحت بسر ہو رہا ہے؟ اور زندگیوں کے اندر جو مشکلات ہیں ہمیں، گھریلو مشکلات، کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس کے اندر گھریلو مشکلات نہ ہو، بھائی بھائی کے ساتھ الجھا ہوا ہے، بیٹا باپ کے ساتھ الجھا ہوا ہے، ساس بہو کے ساتھ الجھی ہوئی ہے، بہو ساس کے ساتھ الجھی ہوئی ہے، یہ سارے سلسلے آپس میں ٹکرا رہے ہیں، یہ سارے سلسلے آپس میں ٹکرا رہے ہیں، یہ زندگیاں پریشانیوں کا شکار ہیں۔ کیوں پریشانیوں کا شکار ہیں؟ اس لیے کہ ہم آبائی قوانین کے تحت زندگی بسر کر رہے ہیں۔ آبائی قانون میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ساس کو بہو سے لڑنا ہے، اور آبائی طریقہ تعلیم یہ ہے جو ماں بیٹی کو سکھا کے بھیجتی ہے کہ تو نے ساس کا احترام نہیں کرنا ہے۔ اب دیکھیں آبائی طریقے کے تحت جو گھر آباد ہوتا ہے اس میں ساس اور بہو کی جنگ ہوتی ہے، اس میں لڑائی ہوتی ہے۔ ساس یہ سمجھتی ہے کہ اگر میں بہو کے ساتھ لڑی نہیں تو میں ساس ہی نہیں کہلاؤں گی، اور بہو یہ سمجھتی ہے کہ اگر میں نے ساس کی توہین نہیں کی، بے حرمتی نہیں کی تو مجھے بہو ہی نہیں سمجھا جائے گا۔ لیکن الہی دین میں یہ رشتہ کیسا ہے؟ الہی دین میں کہا گیا ہے کہ تمہارے تین والدین ہیں، ایک وہ جن سے تم پیدا ہوتے ہو وہ بھی تمہارے والدین ہیں، اور ایک وہ والدین جہاں تمہاری شادی ہوتی ہے وہ بھی تمہارے والدین ہیں، اور ایک وہ جن سے تم پڑھتے ہو وہ بھی تمہارے والدین ہیں۔ یہ تمہارے والدین ہیں، ان کا احترام کرو، اگر ان کی بے حرمتی جائز نہیں ہے۔ اگر الہی دین کے تحت زندگیاں بسر ہوں، ہمارے گھر جنت بن جائیں، جنت مرنے سے پہلے جنت بن جائے، یہ زندگی جنت بن جائے۔ لیکن آبائی سلسلے کے تحت زندگی بسر کرتے ہیں، جو زندگی جنت ہونی چاہیے تھی وہ جہنم بن جاتی ہے ہمارے لیے۔ اب آئیں وہ الہی قوانین زندگی کے، قرآن مجید میں موجود ہیں، نہج البلاغہ میں موجود ہیں، اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی، ائمہ اطہار کی تعلیمات میں موجود ہیں۔ قرآن و اہل بیت، قرآن اور اہل بیت کو ہم نے مانا تو ضرور ہے، رسول اللہ فرما کے گئے تھے کہ میں آپ کے دوران، آپ کے درمیان قرآن و اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں، انی تارکن فیکم الثقلین، دو گران بہا چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو سکل چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اپنی کتاب اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور ایک اپنی عترت و ذریت چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ہم نے قرآن بھی لیا اور عترت بھی لی، لیکن نہ عترت سے پوچھا کہ زندگی کیسے بسر کرے، نہ قرآن سے پوچھا زندگی کیسے بسر کرے۔ قرآن کی قرات کر کے چھوڑ دیا، وہ بھی مردوں کے اوپر، قرآن پڑھا سے ہی، لیکن پڑھا بھی مردوں کے لیے پڑھا، کبھی اپنے لیے نہیں پڑھا کہ میری زندگی کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے۔ اہل بیت کا بھی ذکر کیا ہم نے، لیکن ذکر کر کے پھر اسے آگے نہیں بڑھے۔ اہل بیت سے کبھی یہ نہیں پوچھا کہ آپ بتائیے، اللہ نے جو آپ کو بھیجا انسانیت کی ہدایت کے لیے، آپ فرمائیے کہ ہم زندگی کیسے بسر کریں۔ ہم علی علیہ السلام کا نام بہت لیتے ہیں، ذکر بہت کرتے ہیں، مانگتے بھی بہت کچھ ہیں، کہتے بھی ہیں مولا مشکل کشا ہیں۔ وہ مولا مشکل کشا سے کبھی پوچھیں کہ مولا بتائیے کہ زندگی کیسے بسر کریں، ہم زندگی کیسے بسر کریں۔ نہج البلاغہ در حقیقت، یہ نہج البلاغہ علی کے خطبے نہیں ہیں، علی کا کلام نہیں ہے فقط، یہ علی کی دنیا ہے۔ نہج البلاغہ یہ علی کی دنیا ہے، آپ دیکھنا چاہتے ہیں علی کی دنیا یا نہیں دیکھنا چاہتے؟ ہر مومن دیکھنا چاہتا ہے، میں دیکھوں مولا کی دنیا کیسے تھی۔ اب آئیں اگر علی کی دنیا میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو نہج البلاغہ شروع کریں پڑھنا، نہج البلاغہ سے آشنا ہوں، قرآن سے آشنا ہوں، تاکہ ہمیں ویسی زندگی کی توفیق ہو جائے جس طرح علی پسند کرتے ہیں۔
علی علیہ السلام کا ایک فرمان ہے بارگاہ خدا میں، مناجات پیش کرتے ہیں بارگاہ حق تعالیٰ میں، فرماتے ہیں کہ اے رب، اے پالنے والے، تو وہی رب ہے، تو وہی اللہ ہے جو علی کو چاہیے تھا، تو وہی خدا ہے جو علی کو چاہیے تھا، اے خدا تو بتا آیا علی وہی بندہ ہے جو تجھے چاہیے تھا، تو بتا کہ علی وہی بندہ ہے جو تجھے چاہیے تھا۔ ہم یہی جملہ بارگاہ امیر المومنین میں عرض کرتے ہیں، اے علی آپ وہی مولا ہیں جو ہمیں چاہیے تھے، آپ وہی امام ہیں، وہی پیشوا ہیں جو ہمیں چاہیے تھا، اے علی آپ بتا ہم وہی شیعہ ہیں جو آپ کو چاہیے تھے، ہم وہی ہیں جو آپ کو چاہیے تھے، جس طرح ہمیں مولا چاہیے، مولا کو پیروکار چاہیے، آیا ہم وہی پیروکار ہیں جو آپ کو چاہیے تھے؟ کبھی ممکن نہیں ہے کہ ہم اصول زندگی آبائی اپنائیں اور پیرو علی کے بن سکیں۔ ہم علی کا پیرو وہ ہوتا ہے جو علی کے اصولوں کے تحت زندگی بسر کرتا ہے۔ شیعہ علی وہ بنے گا جس کے اصول زندگی علی والے ہیں، گھر کے اندر، گھر کے باہر، دوستوں کے درمیان، کاروبار میں، کسب و کار میں، تعلیم میں، تعلم میں، شہر میں، بازار میں، مخالف کے ساتھ۔ آپ نے دیکھا علی کا رویہ اپنے مخالفوں کے ساتھ کیسا تھا، ہمارا رویہ اپنے مخالفوں کے ساتھ کیسا ہے؟ علی کے مخالف بہت زیادہ لوگ تھے، تھوڑے تو نہیں تھے، بہت زیادہ لوگ تھے، لیکن علی کا رویہ ان کے ساتھ کیا تھا؟ علی کے پیروکار کا رویہ بھی اپنے مخالفوں سے وہی ہونا چاہیے جو اس کے مولا کا ہے، پھر کہہ سکتے ہیں کہ میں پیرو علی ہوں۔ علی کا رویہ اپنے دوستوں کے ساتھ کیسا تھا؟ علی کے پیروکار کا رویہ بھی اپنے دوستوں کے ساتھ وہی ہو جو علی کا رویہ تھا، پھر کہہ سکتا ہے میں پیرو علی ہوں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ رویہ ہمارا کسی اور سے ملتا ہو، رویے کہیں اور سے لیے ہوں۔ دعویٰ علی کی پیروی کا کرتے ہیں، وہ علی پوچھیں گے اگر میرے پیروں کا کار ہو تو میرے رویے کیوں نہیں ہے تمہارے اندر؟ تمہیں تو پتا میں کیسے زندگی بسر کرتا تھا، تمہیں پتا میں اپنوں کے ساتھ کیسے تھا، میں دوسروں کے ساتھ کیسے زندگی بسر کر رہا تھا، میرے رویے دوستوں کے اندر کیا تھے، میرے رویے دشمنوں کے اندر کیا تھے، مخالفوں کے اندر کیا تھے۔ ہم پہ کوئی مشکل آ جاتی ہے، مشکل برداشت کرتے ہوئے جو رویہ ہم اپناتے ہیں، یہ رویہ کہاں سے سیکھے اپنی مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے؟ آیا وہی رویے ہیں جو امیر المومنین نے رویہ اختیار کیا تھا، وہ جو اولاد علی نے رویہ اختیار کیا تھا مشکلات برداشت کرتے ہوئے، یا نا ہمارے رویے کچھ اور ہیں؟ یہ اس وقت ہمیں پتہ چلے گا جب ہمیں معلوم ہو جائے کہ امیر المومنین کے رویے کیا ہیں۔ ہم نے ہمیشہ، یہ میں نے بہت ساری مجالس میں عرض کیا ہے، ممکن ہے سنا ہو آپ نے کیسٹ سی ڈی سے، یہ مطلب کہ ہمیں عقیدت ضرور ہے اہل بیت کے ساتھ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، ہمیں عقیدت ہے بڑی، لیکن عقیدت اس وقت فائدہ دیتی ہے جب عقیدت حقیقت کے مطابق ہو۔ حقیقت، عقیدت حقیقت کے مطابق ہو اس وقت عقیدت کا فائدہ ہے، لیکن اگر عقیدت الگ ہو جائے حقیقت الگ ہو جائے۔ کبھی عقیدت کی بنیاد خیال پر بھی ہوتی ہے، یعنی عقیدت خیال کی بنیاد پر بن جاتی ہے، عقیدت کے اندر خیالی تصویر بنا لینا جو حقیقت سے بہت دور ہو، عقیدت ضرور ہوتی ہے لیکن چونکہ اس کے اندر حقیقت نہیں ہوتی، یہ عقیدت انسان کو دور لے جاتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں، مثال کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، کہ بہت لوگوں نے کچھ تصویریں بنائی ہوتی ہیں معصومین کی، زیارات پہ جو لوگ جاتے ہیں کبھی لے آتے ہیں ایسی تصویریں خرید کر،
علماء منع کرتے ہیں کہ تصویر بنانا بھی درست نہیں ہے, اور یہ تصویر چونکہ معصومین کی نہیں ہے یہ بنائی جاتی ہے جب. لیکن آپ کیا آپ یہ گمان کرتے ہیں کہ مصور نے جو تصویر امیر المومنین کی بنائی ہے یہ امیر المومنین ہی کی تصویر ہے؟ یعنی امیر المومنین ایسے تھے جیسے اس تصویر میں ہیں؟ نہ, ایسے نہیں تھے. پھر یہ کیا ہے؟ یہ ایک عقیدت مند کے عقیدت کی خیالی تصویر ہے, اور وہ علی جو وصی رسول ہیں وہ خدا کی بنائی ہوئی ایک حقیقت ہے. وہ اللہ کی بنائی ہوئی حقیقت ہے, یہ ایک مصور کی بنائی ہوئی عقیدت ہے. یہ عقیدت اس حقیقت کے مطابق نہیں, اس نے اپنے خیال کی مدد سے, اس نے دیکھا ہوا تو نہیں امیر المومنین کو, اپنے خیال کی مدد سے ایک تصویر کھینچی ہے. یہ تصویر حقیقت کے مطابق نہیں ہے. عزیزان, اسی طرح ہم علی علیہ السلام کی شخصیت عقیدت کے مطابق اپنے خیال سے ایک شخصیت بناتے ہیں, لیکن یہ بھی دیکھیں کہ جو ہم نے خیالی تصویر علی کے ذہن میں بنائی ہے وہ علی کی حقیقی تصویر کے مطابق ہے یا نہیں. اس عقیدت کی خیالی تصویر کو حقیقت کی تصویر کے اوپر رکھ کر دیکھیں گے یہ وہی ہے یا نہیں. ممکن ہے کوئی خیالی تصویر بنائے ایسے انسان کی جسے ہم نے نہیں دیکھا ہوا, اس کی داڑھی ہو ہم نے بغیر داڑھی کے بنایا ہوا ہے, ہو سکتا ہے نا خیالی تصویر. چونکہ خیال کرنے والا جیسا حلیہ پسند کرتا ہے اپنے تخیل میں وہی حلیہ بناتا ہے. اس کو اگر مونچھیں اچھی لگتی ہیں تو وہ تصویر میں مونچھیں بنائے گا, اگر اس کو داڑھی اچھی لگتی ہے تو اپنی تصویر میں داڑھی بنائے گا, اس کو جو اچھا لگتا ہے وہ تصویر میں لے آئے گا. لیکن حقیقت کو دیکھ کر پتا چلے گا کہ یہ خیالی تصویر حقیقت کے مطابق ہے یا نہیں ہے. ہم نے جو سنا ہوا ہے ممبروں سے سنی ہو یہ شخصیت امیر المومنین, کیونکہ عادت کر چکے ہیں بلکہ طے کر لیا کہ ہم نے صرف سننا ہے پڑھنا نہیں ہے. صرف سنتے ہیں نا, سنتے بھی زیادہ نہیں سنتے, فقط 10-15 دن سنتے ہیں, چونکہ پھر تھک بھی جاتے ہیں. مومن جلدی نازک ہوتا ہے, جلدی خستہ ہو جاتا ہے, وہ کہتا ہے کہ بس کافی ہے 10 دن سننا کافی ہے, زیادہ سنتے بھی نہیں ہیں. ہم نے صرف آئمہ کے بارے میں سنا ہوا ہے. امیر المومنین کو ایک شخص نے پوچھا, یا علی آپ نے خدا کو دیکھا ہے اللہ کو دیکھا ہے؟ امیر المومنین فرماتے ہیں, اللہ کی پھٹکار ہو تجھ پر, تو کیا سمجھتا ہے میں تیری طرح ہوں؟ میں نے سنا سنایا خدا نہیں بنایا, میں نے خدا کو دیکھا ہے. لیکن فرمایا کہ یاد رکھ, خدا اس آنکھ سے نظر نہیں آتا, خدا ایک اور آنکھ سے نظر آتا ہے, اس آنکھ کا نام ہے نور بصیرت. میں نے خدا کو ایمان کی بصیرت سے دیکھا ہے. یوں تو نہیں کہ میں نے سن رکھا ہے خدا ہے, میں سنے سنائے خدا کو نہیں مانتا, میں نے دیکھا ہے اللہ کو مانتا. لا اعبد ربا لم ارا, میں ایسے خدا کی عبادت نہیں کرتا جس خدا کو میں نے دیکھا نہ ہو. عزیزان, یہی ہم سوال کرتے ہیں. کوئی مجھ سے پوچھے کہ تو بتا کہ تو نے علی صرف سن رکھا ہے یا علی کو دیکھا ہے؟ سنے سنائے علی کو مانتے ہو یا دیکھ کے علی کو مانتے ہو؟ سنا سنایا علی کون ہے جو ممبروں پہ بیان ہوتا ہے, جو ممبروں پہ بیان ہوتا ہے؟ یہ سنی ہوئی شخصیت ہے امیر المومنین کی, یہ خیال کی بنی ہوئی تصویر ہے امیر المومنین کی, جو خطیب بیان کرتا ہے, جو ذاکر بیان کرتا ہے, جو شاعر بیان کرتا ہے. یہ اس نے اپنے تخیل میں ایک شخصیت بنائی ہے, اپنے تخیل کی مدد سے, اپنے ذوق کی مدد سے اپنا ذوق استعمال کیا ہے. لیکن علی کو اگر ماننا ہے تو دیکھ کے مانو. وہ کہاں دیکھیں, علی تو آج موجود نہیں ہیں. علی موجود ہیں, خود امیر المومنین فرماتے ہیں، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، امیر المومنین بھی فرماتے ہیں، المرء مخبوء تحت لسانه، ہر شخصیت اپنی کلام کے نیچے چھپی ہوتی ہے، ہر شخصیت اپنی کلام کے نیچے چھپی ہوتی ہے۔ اور امام ششم فرماتے ہیں کہ جو متکلم بات کرتا ہے در حقیقت اپنے کلام میں متجلی ہوتا ہے۔ اگر آپ نے اللہ کو دیکھنا ہے، آنکھ سے نہیں دیکھ سکو گے، بصیرت سے دیکھ سکو گے، اللہ کہاں نظر آئے؟ اللہ قرآن میں نظر آتا ہے، چونکہ قرآن کلام خدا ہے اور خدا اپنے کلام میں جلوگر ہوتا ہے، متکلم اپنے کلام میں جلوگر ہوتا ہے۔ علی علیہ السلام کا کلام نہج البلاغہ ہے، اگر علی کو دیکھنا ہے تو نہج البلاغہ میں رجوع کرو، کیوں کہ علی اپنے خطبوں میں خود جلوگر ہیں، علی اپنے کلام میں۔ علی اپنے کلام میں خود جلوہ گر ہیں۔ اب ذرا پھر بناؤ، موازنہ کرو کہ وہ جو خیال سے شاعر نے قصیدے کے اندر، رباعی کے اندر علی کی تصویر کھینچی تھی، اس کو نہج البلاغہ کی تصویر کے ساتھ ملا کے دیکھو، ذرا اس کو ملا کے دیکھو، پھر پتہ چلے گا کہ وہ حقیقت بنام علی جو اللہ نے بنائی وہ کیا ہے، اور وہ عقیدت جو شاعر نے باندھی وہ کیا ہے۔ عقیدتی علی اور حقیقی علی میں کتنا فرق نظر آئے گا۔ علی کو دیکھو، نہج البلاغہ کے اندر دیکھو، علی کو جلوگر دیکھو۔ خود حضرت فرماتے ہیں کہ المرء مخبوء تحت لسانه، ہر انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوتا ہے، جب وہ بولتا ہے تو یوں نہیں کہ اپنا معافی ضمیر باہر لاتا ہے، نا، اپنا ضمیر بھی باہر لاتا ہے، اپنی شخصیت کا بھی اظہار کر رہا ہوتا ہے۔ ہر انسان جب بولتا ہے اسی کے اندر اس کی شخصیت بھی باہر آ جاتی ہے، اگر گھٹیا انسان ہے تو اس کی زبان پر گھٹیا کلام آئے گا، لیکن اگر اعلیٰ انسان ہے اس کی زبان پر اعلیٰ کلام جاری ہوگا، اپنے کلام کے اندر متجلی ہوتا ہے۔ اب آئیں دیکھیں ہم نہج البلاغہ، تصویر دیکھتے ہیں حقیقی، امیر المومنین اصول زندگی بتا رہے ہیں اپنے پیروکاروں کو کہ میرے پیروکار اگر بننا چاہتے ہو تو ان اصولوں کے تحت زندگی بسر کرو، یہ ضابطۂ زندگی ہے تمہارے لیے، رویے تمہارے ان کے مطابق ہونے چاہیے۔ حکمت نمبر 5 نہج البلاغہ کی کلمات اقتصار، جو آخری حصہ ہے، تیسرا حصہ نہج البلاغہ کا، وہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ 5ویں حکمت جو ضابطۂ زندگی ہے، اصل زندگی ہے، قانون حیات ہے، اس کے تحت زندگی بسر کرو۔ اس کے اندر چند چیزیں حضرت بیان فرما رہے ہیں۔ پہلا مطلب، صدر العاقل صندوق سر، عاقل کا سینہ، عقل مند انسان کا سینہ رازوں کا صندوق ہوتا ہے، عقل مند کا سینہ رازوں کا صندوق ہوتا ہے۔ والبشاشت حبالت المودہ، والبشاشہ بشاشہ کشادہ روئی، یعنی خوش خلق ہونا، متبسم چہرہ، چہرے کے اوپر جب مومن کو دیکھو تو چہرے کے اوپر مسکراہٹ آ جائے، بشاشت آ جائے، خوشی آ جائے، یہ محبت کا در حقیقت ذریعہ ہے، یہ محبت کا، محبت کی قرارداد ہے، یہ محبت کا معاہدہ ہے، یہ محبت کا دام ہے۔ کسی کو اگر محبت میں لانا ہے اپنی، تو بشاشت کے ذریعے سے لا سکتے ہیں۔ ول احتمال و قبر العیوب، عیب، کمزوریاں جن کو دفن کرنے کی ضرورت ہے، عیب اگر کسی کے اندر ہیں، ان عیوب کو، کمزوریوں کو دفن کرنے کی ضرورت ہے۔ دفن کہاں کریں؟ فرماتے ہیں الاحتمال قبر العیوب، تحمل اور بردباری اور برداشت کی قوت عیبوں کے مدفن کی قبرستان ہے، بردباری کی قبرستان میں تمام عیب دفن کر دو، بردباری اور برداشت کی قوت۔ والمسالمت و خباء العیوب، اور صلح و صفائی، آپس میں مسالمت کے ساتھ رہنا، یہ عیب کی پردہ پوشی ہے۔ چار قانون امیر المومنین علیہ السلام نے یہاں پر بیان فرمائے ہیں، زندگی کے چار قانون ایک حکمت کے اندر۔ صدر العاقل صندوق سر، عقل مند کا سینہ رازوں کا صندوق ہوتا ہے، عاقل کا سینہ، عاقل یعنی امیر المومنین پہلے فرما رہے ہیں کہ پہلے انسان کو عاقل ہونا چاہیے، عاقل کے مقابلے میں ہوتا ہے احمق، عاقل اور بے وقوف۔ آئمہ اطہار نے بہت ساری روایات بیان فرمائی ہیں، اصول کافی میں مرحوم کلینی نے پہلی کتاب جو شروع کی ہے آئمہ اطہار کی تعلیمات کی، اس کا نام ہی رکھا ہے کتاب العقل والجہل، یعنی عقل اور جہالت، جس کے اندر عقل اور جہالت کا موازنہ کیا ہے کہ عقل کیا ہوتی ہے، جہالت کیا ہوتی ہے، حماقت کیا ہوتی ہے، بے وقوفی اور عقل مندی کس کو کہتے ہیں۔ اس کے اندر بیان فرمایا ہے کہ عقل مند کون انسان ہے، معیار کیا ہے عقل مند ہونے کا، اور بے وقوف ہونے کا معیار کیا ہے۔ عقل مند ہونے کا معیار یہ ہے کہ عقل مند اس انسان کو کہتے ہیں جو بات اور حقیقت کو سمجھ بھی جائے، اور جب عمل کا وقت آئے تو اسے یہ بھی پتہ چل جائے کہ یہاں پر مجھے کیا کام کرنا ہے، کیا عمل کرنا ہے، اس کو عاقل کہتے ہیں۔ اور بیوقوف اس انسان کو کہتے ہیں کہ یا بات سمجھتا ہی نہیں ہے، اگر سمجھ جائے، سمجھنے کے بعد اس کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ اس بات کو کہاں پر عمل کرنا ہے اور کہاں یہ بات کرنے کی نہیں ہے۔ وہ ہوتے ہیں بہت سارے لوگ، ان کو کچھ چیزیں معلوم ہوتی ہیں، یہ بات جو اس کے پاس ہے یہ کہاں بیان کرے اور کہاں بیان نہ کرے، ہر بات ہر جگہ کرنے کی نہیں ہوتی، اور ہر بات ہر جگہ چھپانے کی بھی نہیں ہوتی۔ کچھ باتیں ایسی ہیں جو کسی جگہ ضرور ہونی چاہیے، اور کچھ باتیں ایسی ہیں جو وہاں نہیں ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے۔ مثلا جس طرح یہ ابھی مکان مقدس ہے، یہاں پر ممبر مقدس ہے، عاقل کون ہے؟ عاقل وہ ہے کہ جس کو پتا ہونا چاہیے کہ مجلس مقدس، مکان مقدس و ممبر مقدس پر کیا بیان ہونا چاہیے اور کیا بیان نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو عاقل کہیں گے ہم، اب کیا بیان ہونا چاہیے۔ ابھی یہاں خواتین بھی تشریف فرما ہے، مومنین بھی تشریف فرما ہے۔ عاقل وہ ہے جسے معلوم ہو کہ یہاں پر خواتین بھی ہیں اور مرد بھی ہیں، ایسی بات کروں جس کے اندر حیا ہو۔ لیکن ایک ایسی بات اگر کوئی آ کر یہاں چھیڑ دے خواتین کی موجودگی میں جس بات کے اندر حیا نہ ہو، تو معلوم یہ ہوگا کہ باوجود اس کے اس کو پتا ہے کہ یہاں خواتین موجود ہیں، پھر بھی ایسی بات کر رہا ہے عفت اور حیا کے خلاف، معلوم ہوا عاقل نہیں ہے۔ عاقل کہتے ہی اس کو ہیں جسے پتا ہو کہ یہ بات یہاں کرنے کی ہے یا کرنے کی نہیں ہے، ممبر پہ یہ بات بولنے کی ہے یا نہیں ہے، اس کو عاقل کہتے ہیں۔ جہاں وحدت کی بات ضروری ہو وہاں وحدت کی بات کرتا ہو، لیکن جو وحدت کی جگہ تفرقے کی بات کرتا ہو، معلوم ہوا عاقل نہیں ہے۔ جہاں محبت کی بات کرنی ہو وہاں اگر وہ نفرت کی بات کرے، معلوم ہوا عاقل نہیں ہے۔ اگر اس کے سامنے چھوٹا آ جائے، چھوٹے کے سامنے وہ باتیں کرے جو بڑوں کے ساتھ کی جاتی ہیں، معلوم ہوا عاقل نہیں ہے، اور بڑوں کے سامنے وہ باتیں کرے جو بچوں کے ساتھ کی جاتی ہیں، معلوم ہوا عاقل۔ عاقل اسی کو کہتے ہیں جسے موقع و محل دیکھ کر یہ اندازہ ہو جائے کہ یہ بات یہاں کرنی ہے یا نہیں کرنی، یہ کام یہاں کرنا ہے یا نہیں کرنا، اسی کو عاقل کہتے ہیں۔ عاقل
خدا نے سینہ تو سب کو دیا ہوا ہے، ایک سینہ یہ پسلیوں والا سینہ ہے، یہ جسم کا سینہ ہے، ایک انسان کا سینہ ہے۔ جسم کا سینہ الگ ہے، انسان کا سینہ، جیسے آپ کی قمیض کا بھی ایک سینہ ہے نا، سینہ قمیض جب سلواتے ہیں تو جیسے جسم کے اعضاء ہیں اتنی قمیض کے بھی اعضاء ہیں، قمیض کا بازو ہے نا، قمیضوں کا بازو۔ جی ابھی ختم تو نہیں کیا آپ نے بازو، ہے بعض شہروں میں خواتین نے تو ختم کر دیا ہے، ان کو کیا بازو کی ضرورت ہی، مردوں نے بھی ادا کر لیا ہے۔ قمیض کا بازو ہوتا ہے جی، جسم کا بھی بازو ہے، قمیض کا بھی بازو ہے، اسی طرح قمیض کا بھی سینہ ہے، انسان کا بھی سینہ ہے۔ اب جب سینے کی بات ہوتی ہے تو سینے تین ہیں، ایک کپڑے کا قمیض کا سینہ، ایک انسان کے جسم کا سینہ، اور ایک خود انسان کا سینہ۔ اگر کوئی بھول جائے وہ یہ سمجھے نہیں بھائی سینہ تو ایک ہی ہوتا ہے، وہ قمیض کا ہوتا ہے، قمیض کے سینے میں جیب لگا ہوتا ہے، جیب کے اندر پیسے پڑے ہوتے ہیں، لہذا قمیض کے سینے میں جیب ہوتا ہے، جیب کے اندر پیسے ہوتے ہیں، لیکن یہ انسان کا سینہ نہیں ہے، یہ لباس کا سینہ ہے۔ انسان کے سینے میں پیسہ نہیں ہوتا، لباس کے سینے میں جیب ہوتا ہے، جیب کے اندر پیسہ ہوتا ہے۔ اسی طرح جیسے لباس کا سینہ ہے، اسی طرح ہمارے جسم کا بھی سینہ ہے، یہ جسم کا سینہ ہمارا نہیں ہے، لباس کا سینہ بھی ہمارا سینہ نہیں ہے، جسم کا سینہ لباس کے سینے کی طرح ہے، یہ درزی نے بنایا ہے۔ کیوں بنایا ہے؟ تاکہ ضرورت کی چیزیں اس میں رکھ سکو۔ ایک تو اس لیے بنایا ہے کہ آپ کے جسم کے سینے کو سردی نہ لگے، پوشیدہ رہے، حیا کے ساتھ، حیا اور عفت کو بچانے کے لیے درزی نے سینہ بنایا، یہ بٹن باندھ کے رکھا کریں، عورتیں بھی اور مرد بھی سینہ ڈھانپ کے رکھا کریں، درزی اس طرح سے کپڑے سیئے تاکہ جسم کا سینہ نظر نہ آئے، نہ اس کی جلد نظر آئے، نہ اس کے نشیب و فراز نظر آئیں۔ عفت و حیا اس کو کہتے ہیں کہ نہ نشیب و فراز نظر آئیں، اتار چڑھاؤ جسم کا، اور نہ اس میں جلد نظر آئے، ایسا لباس کا سینہ ہو۔ لباس کا سینہ کیوں بنایا گیا؟ اس لیے تاکہ جسم کا سینہ محفوظ رہے اور ضرورت کی چیزیں آپ جیب میں ڈال سکیں۔ بدن کا سینہ کیوں بنایا گیا؟ بدن کا سینہ اس لیے بنایا گیا تاکہ انسان کا سینہ محفوظ رہے اور ضرورت کی چیزیں اللہ نے جسم کے سینے میں رکھ دی۔ ضرورت کی چیزیں، کیا ضرورت کی چیزیں؟ ایک تو پمپ رکھا اس کے اندر جس کا نام دل ہے، پمپ ہر انسان کے اندر رکھا نا، خون پمپ کرنے والا۔ پھر اور کیا رکھا؟ پھپھڑا رکھا، تھیلی آکسیجن کی، تاکہ سانس لیتے رہیں آپ۔ پھر اور کیا رکھا اس کے اندر؟ جگر رکھا خون کے لیے۔ پھر اور کیا رکھا اس کے اندر؟ پتا رکھا آپ کا، تاکہ اس کے اندر غذا کے ہضمے کے لیے ضرورت کی جو مقدار ہے ایسڈ کی وہ اس کو پہنچتی رہے۔ اور کیا رکھا خدا نے؟ تلی رکھی اس کے اندر۔ یہ سب آپ کی ضرورت کی چیزیں ہیں، اس لیے ان کو محفوظ رکھنا ضروری ہے۔ ان سب کو محفوظ رکھنے کے لیے خدا نے اوپر پسلیوں کا پنجرا بنا دیا، پنجرا بنا کے اوپر گوشت چڑھا دیا، گوشت چڑھا کے اوپر جلد چڑھا دی، تاکہ اس کے اندر یہ ساری چیزیں محفوظ رہیں۔ یہ پمپ دل بھی محفوظ رہے، جگر بھی محفوظ رہے، پھپھڑا بھی محفوظ رہے، پتا بھی محفوظ رہے، اور تلی بھی محفوظ رہے۔ یہ صرف ان چیزوں کی حفاظت کے لیے سینہ تھا، یہ نظام چلتا رہے تاکہ انسان بھی چلتا رہے۔ انسان جسم کا نام نہیں ہے، انسان روح کا نام ہے، آپ روح ہیں۔ جس طرح آپ کے قمیض کا سینہ ہے، اسی طرح آپ کے جسم کا بھی سینہ ہے، اور اسی طرح آپ کی روح کا بھی سینہ ہے، آپ کی حقیقت کا بھی سینہ ہے، آپ کے نفس کا بھی سینہ ہے، آپ کی روح کا سینہ۔ اس روح کے سینے کے اندر علم ہوتا ہے، پسلیوں کے سینے کے اندر علم نہیں ہوتا۔ اس کو کھولیں تو جانور کا اور انسان کا سینہ ایک جیسا ہی ہے، جیسے اس کے اندر سے پھپھڑے نکلتے ہیں اور دل اور کلیجی اور ساری چیزیں، اسی طرح انسان کے اندر بھی یہی چیزیں نکلتی ہیں، یہی چیزیں اس کے اندر، یہاں علم نہیں ہوتا۔ اس پھپھڑے کو کھولیں، پھپھڑے کے اندر آکسیجن ہے، دل کو کھولیں اندر خون ہے، جگر کو کھولیں اندر خون ہے، لیکن اگر آپ انسان کی روح کا سینہ جھانک کر دیکھیں، روح کا سینہ،
روح کے سینے کے اندر یاد خدا ہوتی ہے، روح کے سینے کے اندر محبت خدا ہوتی ہے، روح کے سینے کے اندر محبت علی ہے۔ مومن کا اور منافق کا سینہ الگ الگ ہوتا ہے، نہ پسلیوں والا سینہ، پسلیاں دونوں کی ایک جیسی ہوتی ہیں، پسلیوں کے اندر پھپھڑے بھی ایک جیسے ہوتے ہیں، مومن اور منافق کے پھپھڑوں میں کوئی فرق نہیں ہے، مومن اور منافق کے جگر میں کوئی فرق نہیں ہے، مومن اور منافق کی تلی اور پتے میں اور دل میں کوئی فرق نہیں ہے، پسلیاں ایک جیسی ہوتی ہیں، لیکن جو روح مومن ہے وہ روح منافق سے مختلف ہوتی ہے، اور منافق کی روح کا سینہ مومن کی روح کے سینے سے جدا ہوتا ہے۔ منافق کی روح کے اندر اگر کھول کے دیکھیں علی کا بغض بھرا ہوتا ہے، مومن کا سینہ اگر کھول کے دیکھیں علی کی محبت بھری ہوتی ہے۔ لہذا کبھی غلط فہمی نہ ہو جائے، ہم قمیض کے سینے کو اپنا سینہ نہ سمجھو، بدن کے سینے کو بھی اپنا سینہ نہ، یہ لباس ہیں۔ جس طرح سردیوں میں آج کل کتنے جوڑے پہنے ہوئے ہیں آپ نے، بعضوں نے اتنے پہنے ہوئے ہیں یاد بھی نہیں ہے کتنے ہیں، ابھی واپس جا کے گنیں گے پھر کہ کتنے پہنے ہوئے ہیں، چونکہ جو جو سردی بڑھتی گئی ایک ایک اوپر پہنتے گئے، جتنے گھر میں میلے کپڑے تھے دھلے ہوئے تھے سارے پہن لیے کسی طرح سردی سے بچے، کپڑے اسی لیے ہوتے ہیں سردی سے بچنے کے لیے، عرض نہیں ہے پہن کے رکھے آپ، لیکن جو جو آپ نے پہنا ہوا ہے اس کا سینہ بھی ہے، سویٹر پہنی ہوئی ہے اس کا بھی سینہ ہے، اوپر کوٹ پہنا ہوا ہے اس کا بھی سینہ ہے، نیچے بنیان پہنی ہوئی ہے اس کا بھی سینہ ہے۔ تو اگر گنتے جائیں تو شاید 10 سینے ہوں ابھی آپ کے، لیکن یہ سارے آپ کے نہیں ہیں، سارے آپ کے سینے نہیں ہیں، یہ کوئی درزی نے بنائے ہیں، کوئی فیکٹری نے بنائے ہیں، کوئی کسی نے بنائے ہیں، صرف ایک سینہ آپ کا ہے، صرف ایک سینہ آپ کا ہے، اور ممکن ہے ہر سینے کے اندر جیب ہو، اس کے اندر کچھ نہ کچھ پڑا ہوا بھی ہو، عرض نہیں ہے، جو ڈالا ہوا ہے، کسی نے جیب میں چنے ڈالے ہوں گے، کسی نے جیب میں چھولے ڈالے ہوں گے، کسی نے جیب میں پیسے ڈالے ہوں گے، کسی نے جیب میں موبائل ڈالا ہوگا، عرض نہیں ہے، جو جگہ آتی ہے جتنی آ سکتی ہے اس میں ڈال سکتے ہیں، لیکن اپنا جو روح کا سینہ ہے اس کے اندر ہر چیز نہ جانے دینا، اس کو صاف رکھنا، اس کو پاک رکھنا، اس میں اگر کوئی غیر چیز گھس گئی، اس میں اگر کوئی غیر گھس گیا اللہ نہیں آئے گا، خدا نہیں آئے گا، اس کے اندر کسی اور کو نہ جانے دینا، اس کے اندر اگر بھوت چلا گیا فرشتہ نہیں آئے گا، چونکہ فرشتے وہاں نہیں جاتے جہاں بھوت ہوں، روایات میں ہے نا جن گھروں میں کتے، جن لوگوں نے کتے پالے ہوتے ہیں ان گھروں میں فرشتے نہیں جاتے، حلال جانور پالے، اللہ نے اتنے حلال حیوانات پیدا کیے ہیں، شوق بھی اگر کرنے کسی حلال کے جانور کا شوق پیدا کرو، اگر یہ بھی کوئی شوق ہے، بلی پالنے کا اور کتا پالنے کا شوق ہے، مومن کو کیا شوق ہے جی شوقیہ، مومن نے کتا پال رکھا ہے، کتے نے شوقیہ مومن پال رکھا ہے، کتوں کا بھی تو شوق ہوتا ہے نا، یعنی یوں تو نہیں کہ صرف مومنین کا شوق ہے، انسانوں کا شوق، جیسے کہتے ہیں نا ایک نظریہ کہ جو بیماری لگے کسی کو تو کہتے ہیں اس کو جن ہو گیا ہے، جو بیماری لگے کہتے ہیں جنوں، کسی نے تعویذ کر دیا ہے، جنوں کے یہاں بھی تو یہی پریشانیاں ہوتی ہیں، ان کو پوچھیں تمہیں کیا ہو گیا، وہ کہتے ہوں گے اس کو انسان ہو گیا ہے، ان کو بھی تو ہوتی ہیں نا پریشانیاں، وہاں بھی یہی مسائل ہوتے ہیں جو ہمارے یہاں ہوتے ہیں، جن بھی مریض ہوتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہوں گے، ان کا بھی کوئی بڑا بابا ہوگا جن بابا، اس کے پاس لے جاتے ہوں گے اس کا انسان نکالو، جس طرح انسان لے جاتے ہیں بابوں کے پاس اس کا جن نکالو، اسی طرح جن اپنے مریضوں کو لے جاتے ہوں گے اس کا انسان نکالو، اس کو انسان چڑھ گیا، بھوت جہاں داخل ہو جائے وہاں فرشتہ نہیں جاتا، اس لیے خداوند تعالیٰ نے انبیاء کو
آئمہ کو یہ حکم دیا کہ آپ نے جا کر دین سکھانا ہے، تعلیم کتاب و حکمت دینی ہے۔ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ وہ خدا جس نے رسول مبعوث کیا، کس لیے؟ تاکہ لوگوں کو جا کر کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ لیکن اس رسول سے کہا کہ اے رسول، فوراً ہی جا کر کتاب و حکمت کی تعلیم شروع نہ کر دینا۔ کیوں؟ کہ کتاب و حکمت نور ہے، اور جن سینوں میں آپ نے نور ڈالنا ہے، ممکن ہے ان سینوں کے اندر پہلے سے ظلمت بھری ہوئی ہو۔ لہذا پہلے کیا کرنا؟ پہلے ان کا تزکیہ کرنا، پہلے ان کی تطہیر کرنا، پہلے ان دلوں کو اور سینوں کو صاف کرنا، وہ ساری آلودگیاں ان کے دلوں سے باہر نکالنا، پہلے بتوں کی محبت باہر نکالنا، پہلے یہ باہر نکالنا۔ جب باہر نکل جائے، پھر انہیں تعلیم کتاب و حکمت دینا، ان کے اوپر کتاب و حکمت اثر کرے گی۔ لیکن وہ لوگ جو تزکیہ نہیں کرتے، تعلیم دے دیتے ہیں، جیسے ہمارے تعلیمی مراکز ہیں، تزکیہ نہیں کرتے، تعلیم دے دیتے ہیں۔ یہ تعلیم آلودہ سینے کے اندر جا کر تعلیم بھی آلودہ ہو جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا آج مذہبی تعلیم حاصل کیے ہوئے لوگ کیا کر رہے ہیں، جنہوں نے مذہبی علم پڑھا ہے، دین کا علم پڑھا ہے، انسانیت کشی کر رہے ہیں، مومن کشی کر رہے ہیں، مسلمان کشی کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کا قتل عام کون کر رہا ہے؟ جنہوں نے مذہبی علم پڑھا ہوا ہے۔ کیوں؟ مذہبی علم پڑھ کے انسان اتنا خونخوار ہو جاتا ہے۔ مذہب تو انسان جب پڑھے تو انسان فرشتہ ہو جاتا ہے، پاک و پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ یہ کیسا مذہب پڑھا انہوں نے کہ یہ خونخوار ہو گیا، یہ درندہ ہو گیا؟ اس لیے کہ جب اس کے سینے میں مذہب ڈالا جا رہا تھا، تو اس کے سینے کا تزکیہ نہیں کیا گیا، اس کو پاک نہیں کیا گیا۔ چونکہ پاک نہیں کیا گیا، مذہبی تعلیم اس کے اندر ڈالی گئی، وہ مذہبی تعلیم بھی گندی ہو گئی۔ گندے برتن میں اگر آپ دودھ ڈالیں تو دودھ سے برتن پاک ہوتا ہے، یا گندگی کی وجہ سے دودھ بھی گندا ہو جاتا ہے؟ دودھ بھی گندا ہو جاتا ہے۔ کبھی بھی دودھ نے برتن صاف نہیں کیا، بلکہ برتن کی گندگی نے دودھ کو بھی گندا کر دیا۔ کتنا صاف کریں ہم برتن کو؟ اگر برتن کے اندر پہلے سے کوئی چیز پڑی ہوئی ہے، کوئی کھٹاس، کوئی دہی پڑا ہوا ہے، آپ نے جا کر اس کو الٹا سارا نکل گیا، لیکن ابھی اس کا ابھی اس کی بو موجود ہے برتن کے اندر، صرف بو موجود ہے اور کوئی چیز موجود، صرف بو ہے، اگر آپ نے دودھ اس میں ڈال دیا تو بھی دودھ خراب ہو جائے گا۔ یعنی بدبو بھی، بو بھی دودھ کو خراب کر دیتی ہے۔ سینے اس طرح سے صاف کرنے ہیں کہ ان کے اندر آلودگی کی بو بھی نہ رہے باقی۔ چونکہ اگر بو بھی باقی ہوئی اور اس کے اندر نور ڈالا گیا، وہ نور بھی آلودہ ہو جائے گا، وہ نور بھی خراب ہو جائے گا، وہ مذہبی تعلیم بھی آلودہ ہو جائے گی، انسان درندہ بن جائے گا، جیسا آج دیکھ رہے ہیں ہم۔ خیال رکھیں ان چیزوں کا، ہر چیز نہ جانے دیں۔ جس طرح ابھی جسم ڈھانپ کے رکھے ہوئے کہ سردی نہ لگے، سینے محفوظ کیے ہوئے، جسم کے سینوں کو کتنا خیال رکھا ہے؟ جسم کے سینے کے اوپر بنیان پہنی ہے، بنیان کے اوپر سویٹر پہنی ہے، اس کے اوپر کمیز پہنی ہے، اس کے اوپر جیکٹ پہنی ہے، اس کے اوپر کوٹ پہنا ہے، اس کے اوپر آپ نے چادر اوڑھ لی ہے، اتنے پردے ڈالے تاکہ جسم کے سینے کو ٹھنڈی ہوا نہ لگے۔ تو تھوڑا سا اہتمام روح کے سینے کے لیے بھی کر لو، کہ اس کے اندر گمراہی نہ جائے، اس کے اندر آلودگی نہ جائے، اس کا بھی خیال رکھو۔ صدر العاقل، عاقل کا سینہ، عاقل کا سینہ، عاقل یعنی جس کے اندر وہ قوت خدا نے جو رکھی ہے اس کے کام لیتا ہے۔ کون سی قوت؟ جس کی مدد سے انسان تشخیص دے سکتا ہے اچھائی اور برائی میں، کہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے، جس کی وجہ سے انسان یہ سمجھ جاتا ہے کہ کیا وقت مناسب ہے، کیا وقت مناسب نہیں۔ بعض اوقات ہوتا ہے ایسے وقت پہ ٹیلی فون کر دیتے ہیں دوسرے کو جب دوسرا سویا ہوا ہے، عاقل کو پتا ہوتا ہے کہ دوسرے کو کب ٹیلی فون کرنا ہے، یہی سے عقل پتا چلتی ہے نا، یہ روزمرہ کے کاموں سے۔ اور عاقل کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ فون کہاں آن رکھنا ہے کہاں آف رکھنا ہے. نماز میں فون آن ہونا چاہیے یا آف ہونا چاہیے؟ مجلس میں فون آن ہونا چاہیے یا آف ہونا چاہیے؟ آف ہونا چاہیے. عاقل کو پتا ہوتا ہے کہ کہاں فون کی گھنٹی بجنی چاہیے کہاں فون کی گھنٹی. یہ روزمرہ کے کاموں میں پتا چلتا ہے عقل, روزمرہ کے کاموں میں عقل کا اندازہ ہوتا ہے عزیزان. یوں تو نہیں کہ عقل کے لیے جب مریں گے تو اس وقت نکال کے ٹیسٹ کی جائے گی کہ اس کے اندر عقل ہے یا نہیں. یہیں پر پتا چلتا ہے کہ عقل ہے یا نہیں ہے. عقل وہ ہے جس کو پتا ہوتا ہے کہ کس کو نگاہ کروں کس کو نگاہ نہ کروں. کسے دیکھوں کسے, ہر چیز پر نظر نہیں ڈالتا, ہر چہرے کو نہیں گورتا, ہر ایک پر نگاہ نہیں ڈالتا, وہ عاقل ہوتا ہے. لیکن جسے یہ تمیز نہ ہو وہ احمق ہوتا ہے. عاقل کا سینہ اور احمق کا سینہ, بیوقوف انسان کا سینہ وہ بھی صندوق ہوتا ہے. صندوق جس میں قیمتی چیزیں رکھی جاتی ہیں, صندوق اسی کو کہتے ہیں نا. صندوق عربی زبان میں بھی اسی کو کہتے ہیں جس کو اردو میں صندوق کہتے ہیں, جس کا نام ابھی ہم نے بدل کے اٹیچی کیس رکھ دیا, بریف کیس رکھ دیا, اور باکس رکھ دیا, اور نئے نئے نام لیتے ہیں. اصل اس کا نام وہی صندوق ہے. صندوق یعنی ایسی چیز جس کے اندر قیمتی چیز رکھ کر اس کو محفوظ کر دیا جائے, بند کر دیا جائے, ہر ایک کی دسترس اس تک نہ ہو, اس کو صندوق کہتے ہیں. عاقل کا دل, عاقل کا سینہ, عقل مند کا سینہ صندوق ہوتا ہے, یعنی قیمتی جگہوں کی, قیمتی چیزوں کی جگہ ہے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں ٹوکری, برتنوں کے یا ان چیزوں کی مختلف شکلیں ہیں جو ہمارے روزمرہ گھروں میں موجود ہیں. کچھ چیزیں انسان ٹوکری میں رکھتا ہے. ٹوکری میں کون سی چیزیں رکھتے ہیں جن کو اتنی حفاظت کی ضرورت؟ آپ کبھی زیورات ٹوکری میں نہیں رکھتے, نہیں رکھتے نا. خواتین کبھی نہیں دیکھا ہوگا آپ نے کسی خاتون نے اپنی قیمتی زیورات اس ٹوکری میں رکھے ہوئے ہوں جہاں پر جانوروں کا چارہ جس میں ڈالتے ہیں, یا وہ جس میں روٹیاں ڈالتے ہیں, کیا کہتے ہیں آپ اس کو, یا چھبی, جی چھبی کہتے ہیں نا سرائکی. اس چھبی کے اندر روٹیاں رکھی جاتی ہیں, اس کے اندر زیورات نہیں رکھے جاتے. سالن پکا کے بھی چھبی میں نہیں ڈالا جاتا, سالن دیگچے میں ڈالا جاتا ہے, روٹیاں چھبی میں رکھی جاتی ہیں. لیکن اگر کوئی خاتون یہ کام کرے کہ سالن پکا کے چھبی میں ڈال دے اور روٹیاں پکا کے دیگچے میں ڈال دے, کیا کہیں گے اسے؟ بڑی اماں, بے وقوف, بے وقوف. سالن تو چھبی میں نہیں ڈالا جاتا, سالن کے لیے الگ جگہ ہوتی ہے, روٹی کے لیے الگ جگہ ہوتی ہے. عقل مند وہی ہوتا ہے جسے معلوم ہے کہ قیمتی چیز کہاں ہونی چاہیے, ارزان چیز کہاں ہونی چاہیے. عقل مند وہ ہے کہ جب گندم کاٹتا ہے, گندم کو بھوسے سے جدا کرتا ہے, تو اسے پتا ہے کہ بوری میں کیا چیز ہونی چاہیے, گودام میں کیا ہونا چاہیے, اور باہر کھیت میں کیا ہونا چاہیے. وہ جو بھوسا بار کے بوری میں گھر میں آ کر بند کر دے تالے میں اور گندم وہیں پر زمین پر چھوڑ آئے, اس کو کسان اور دہقان نہیں کہتے, اس کو بے وقوف کہتے ہیں. کہ بھوسا کھیت میں پڑا رہے, باہر پڑا رہے, لیکن دانا بارش سے محفوظ کرو, دانا گودام میں آ کر رکھو, اسے معلوم ہوتا ہے. عاقل کس کو کہتے ہیں؟ عاقل کو معلوم ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں زبان پہ ہونی چاہیے, کچھ چیزیں سینے میں ہونی چاہیے, کچھ چیزیں زبان پہ ہونی چاہیے, کچھ چیزیں سینے میں ہونی چاہیے. جو چیزیں سینے میں ہونی چاہیے اگر وہ زبان پہ آ جائیں اس کو بیوقوف کہتے ہیں, اس کو عاقل نہیں کہتے. اور جو چیز زبان میں ہونی چاہیے اگر اس کو دل میں ہی رکھ لے اس کو بھی بیوقوف کہتے ہیں, اس کو عاقل نہیں کہتے. عاقل وہ ہے جسے معلوم ہے کہ سینے کی چیز سینے میں رہے اور زبان کی چیز زبان پر آئے. اب عقل مند تلاش کریں جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں. پہلے تو اپنے آپ کو پرکھیں نا, یہ کسوٹی ہے, علی کا قائم کردہ معیار ہے.
کہ اپنے اوپر اپنے آپ کو پرکھو. ایک خطبے میں امیر المومنین نے فرمایا بھی ہے, فرمایا کہ اب جبکہ میرے ہاتھ میں تمہاری زمام آ گئی ہے, بس بہت خوش تھے, بغلیں بجا رہے تھے کہ اپنے مولا آ گئے. جب امیر المومنین نے حکومت سنبھالی, بعضوں نے جلسے کیے, جلوس نکالے, نعرے لگائے, بینر لگائے, ہڑتالیں کی, ہر طرف خوشی جشن, اور کیا کیا کہ اپنے مولا آ گئے. اپنے مولا نے آ کر کیا کیا, انہیں حضرت نے فرمایا کہ زیادہ بغلیں بجانے کی ضرورت نہیں. ان میں سے دو آدمی جو بہت خوش تھے, دوسروں سے بھی زیادہ خوش تھے, جنہوں نے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے لائے تھے کہ امیر المومنین کے ہاتھ پر بیعت کروا کر, جو نہیں بھی آنا چاہ رہے تھے انہیں بھی قائل کر کے لائے کہ او امیر المومنین کے ہاتھ پر آ کر بیعت کرو. پورے مدینے میں انہوں نے ایک تحریک چلائی امیر المومنین کے حق میں, خود سب سے پہلے آ کر بیعت کی. بیعت کر کے پھر امیر المومنین کے پاس جب تھوڑے سے حالات متعادل ہوئے, آرام ہوئے, تو آ گئے, آ کر بیٹھے امیر المومنین. رات کا وقت تھا, بیت المال میں بیٹھے ہوئے تھے, بیت المال کا حساب کتاب کر رہے تھے, چراغ جل رہا تھا. یہ دونوں بزرگ شخصیات آئیں, دونوں حامی تھے, اور آ کر انہوں نے سلام کیا. حضرت نے کہا بیٹھیے, ابھی کام کر رہا ہوں. کام کیا تھا؟ بیت المال کا حساب کتاب تھا. بیت المال کا حساب جو ہی ختم ہوا, حضرت نے ادھر سے کاپی بند کی, ادھر سے چراغ کو بجھا دیا. یہ کہنے لگے, ہم کام سے آئے تھے, بات کرنے آئے تھے, آپ نے چراغ بجھا دیا. اس وقت کی رات جب بجلی نہیں تھی, چراغ بجھ جائے تو ظاہر ہے کیا عالم ہوگا, کیا منظر ہوتا ہے. حضرت نے کمبر کو بھیجا کہ جو گھر سے چراغ لے ہو. کہنے لگے, یہ جل رہا تھا نا, یہ کیوں بجھا دیا آپ نے؟ جو جل رہا تھا بجھا دیا, آپ کہہ رہے ہیں گھر سے دوسرا چراغ لے کر آؤ. حضرت نے فرمایا, اس لیے کہ پہلے جو چراغ جل رہا تھا وہ بیت المال کا جل رہا تھا, اور اس وقت میں بھی بیت المال کے کام میں مشغول تھا. بیت المال کا چراغ بیت المال کے لیے جلے گا. اب آئے ہو تم مجھ سے ذاتی بات کرنے کے لیے, ذاتی بات میں ذاتی چراغ جلے گا. کہا, بتاؤ کام کیا ہے؟ کہنے لگے, بس جو کام تھا وہ جواب مل گیا. حضرت نے کہا, ابھی تو نہ آپ نے بات کی نہ میں نے جواب دیا. کہنے لگے, بات کیے بغیر ہی جواب مل گیا ہے. کہا, بتاؤ تو صحیح, آئے کس لیے تھے؟ کہنے لگے, آئے تھے کوفہ اور بصرہ کی حکومت لینے, معاوضہ لینے. وہ جو نعرے لگائے ہم نے, وہ جو بیعت کروائی ہم نے, وہ جو حمایت کروائی ہم نے, وہ جو لوگوں کو قائل کر کر کے آتے لایا ہم نے, اس کا صلہ لینے آئے ہیں. صلہ کیا ہے؟ کہا, کوفہ کی اور بصرہ کی حکومت ہے. تو ہمیں پتہ چل گیا کہ وہ شخصیت جو بات سننے کے لیے بیت المال کا چراغ ہمارے لیے نہیں جلاتا, وہ کبھی بھی ہمیں کوفہ اور بصرہ کی حکومت نہیں دے سکتا. بعض لوگ تھے بہت خوش ہوئے کہ اب تو اپنے مولا کی حکومت آ گئی ہے, اب تو جو جی میں آئے گا ہم کریں گے, کیونکہ اپنے مولا کی حکومت آ گئی. لیکن امیر المومنین نے کہا کہ نہ, زیادہ بغلے نہیں بجاؤ, ابھی تم بھی ٹھنڈے ہو جاؤ گے. اس وقت ایک سیاستدان تھا مدینے کے اندر, اس نے اسی وقت کہہ دیا تھا, کہا کہ یہ حکومت نہیں چلے گی. ایک بڑا زیرک سیاستدان مدینے کے اندر رہتا تھا, سابقہ حکومتوں کے ساتھ بھی اس نے کام کیا تھا, بعد میں بھی آنے والی حکومتوں کے ساتھ اس نے کام کیا. جو کچھ سیاستدان ہوتے ہیں نا, وہ جو ملک و ملت کے وسیع تر مفاد کے لیے ہر حکومت کے ساتھ ہوتے ہیں. پہنچ گئے نا, ہم سمجھ گئے, ہر حکومت کے ساتھ ہوتے ہیں. اس قسم کے سیاستدان اس وقت بھی تھے, انہوں نے پہلے ہی پیشن گوئی کر دی تھی کہ یہ حکومت نہیں چلے گی. کیوں نہیں چلے گی؟ کا اس لیے کہ حکومت کرنے والا اور جن پر حکومت کی جا رہی ہے, ان دونوں کے مزاج ایک نہیں. ان دونوں کے مزاج, دونوں کے مقصد ایک نہیں ہے, دونوں کے راستے ایک نہیں. اور امیر المومنین نے بعد میں فرما بھی دیا تھا خود، کہا کہ میں تمہیں اللہ کے لیے چاہتا ہوں، تم مجھے اپنی دنیا کے لیے چاہتے ہو. میں تمہیں اللہ کے لیے چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں تمہیں دنیا سے نکال کر اللہ تک پہنچاؤں، تم چاہتے ہو مجھے اللہ سے دور کر کے دنیا کے اندر لے آؤ. دونوں کے راستے الگ الگ ہیں. اس لیے حضرت نے فرمایا کہ شور نہ مچاؤ، ابھی ایک کام میں کروں گا. وہ کیا؟ میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ میرا نعرہ کس نے لگایا، یہ میں نہیں دیکھوں گا میرا بینر کس نے اٹھایا. مدینے کے پہلے خطبے میں فرمایا کہ یہ میں نہیں دیکھوں گا کہ میرا نام کس نے لیا، چونکہ جنہوں نے سب سے زیادہ میری خلافت کی حمایت کی تھی انہیں میں نے محروم کر دیا، انہیں کچھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوا. وہ مخالف ہو گئے، اٹھ کے جانے لگے. حضرت نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا عمرہ کرنے جا رہے ہیں. حضرت نے کہا مجھے پتہ ہے جو عمرہ تم کرنے جا رہے ہیں. کہا انشاءاللہ ان قریب ملاقات ہوگی، لیکن عمرے پہ نہیں ہوگی، کہیں اور ہوگی. اور وہی ہوا، ملاقات ہو گئی، اور وہ ملاقات ہوئی جو نہیں ہونی چاہیے تھی. بڑے حامی تھے. حضرت نے ان سب سے کہا کہ ابھی میں جب میں نے تمہاری زمام سنبھالی ہے، تم کہاں کہاں کے فکر کرنے والے، کس کس مکتب کے پلے ہوئے، کس کس کلچر سے تعلق رکھنے والے، کیا کیا نظریات، سب اب میری طرف آئے ہو. تو یوں تو نہیں کہ میں صرف یہ دیکھوں گا تمہارے نعرے، میں صرف تمہارے نعرے دیکھوں گا کہ میرے نعرے کون لگا رہا ہے. نا فرمایا کہ میرے پاس فلٹر ہے، میں تمہیں فلٹر سے گزاروں گا. عربی زبان کا لفظ بڑا خوبصورت ہے. کیا فرمایا؟ حضرت نے فرمایا میں تمہیں ٹیسٹ کروں گا. دو لفظ فرمائے، میں تمہیں آزماؤں گا. لَتُبَلْبَلُنَّ بَلْبَلَةً وَلَتُغَرْبَلُنَّ غَرْبَلَةً. لَتُبَلْبَلُنَّ بَلْبَلَةً، اب تم آزمائے جاؤ گے سارے. اب میں تمہیں آزماؤں گا، ایک ایک کو ٹیسٹ کروں گا. بلا ٹیسٹ کرنے کو کہتے ہیں، آزمائش کو. میں تمہیں امتحانوں میں ڈالوں گا، تمہیں آزماؤں گا میں. اور پھر لَتُغَرْبَلُنَّ غَرْبَلَةً، غربلا اسی کو کہتے ہیں جو آپ استعمال کرتے ہیں، گندم چھانتے ہیں نا، جب بوسا جدا کرنے کے لیے ایک چھاج اور چھننا، جس کے سوراخ ہوتے ہیں، بوسا اوپر رک جاتا ہے، دانا نیچے نکل جاتا ہے. برون، برون جس کو کہتے ہیں برون، اسی کو انگریزی میں فلٹر کہتے ہیں. فلٹر ہوتا ہے نا، وہ فلٹر یعنی ایک سائز کا سوراخ ہوتا ہے، دانے کے سائز کا سوراخ ہوتا ہے، اور اس کے اندر ہر چیز ڈالی جاتی ہے، لیکن نکلتا صرف دانا ہے. جو دانا نہیں ہوتا اور جو دانا صاف نہیں ہوتا، وہ اس سے گزر نہیں سکتا. جس دانے کے اوپر چھلکا چڑھا ہو، جس دانے کے اندر اوپر بھوسا چڑھا ہوا ہو، وہ دانا اس سوراخ سے نہیں گزرتا. اس دانے کو دوبارہ پھر پیسا جاتا ہے، پھر دوبارہ اس کو آزمائش میں ڈالا جاتا ہے، بلا اور سختی میں ڈالا جاتا ہے، تاکہ اس کی اوپر جو چڑھی ہوئی فالتو چیز ہے وہ اتر جائے. جب اتر جاتی ہے پھر اسے فلٹر سے گزارا جاتا ہے، وہ خالص دانا نکل جاتا ہے. امیر المومنین نے یہی کلمہ استعمال کیا، لَتُغَرْبَلُنَّ غَرْبَلَةً، فرمایا کہ میرے پاس غربلا ہے، میرے پاس آپ کی زبان کے مطابق برون ہے. آپ یہ نہ سمجھنا کہ یہ بوسا اور یہ گن اور یہ گندم اور یہ دانا اور یہ چھلکا، یہ سب چونکہ نام میرا لے رہے ہیں تو میں چھلکا بھی اندر ڈالتا جاؤں گا، میں بوسا بھی اندر ڈالتا جاؤں گا. نا، علی کے پاس غربلا ہے، میں اس میں تولوں گا تمہیں، جو اس سے گزرے گا وہ میرا پیروکار ہوگا. جو اس سے گزرے گا وہ میرا پیروکار ہوگا. لَتُغَرْبَلُنَّ غَرْبَلَةً، اور جب علی علیہ السلام نے ڈالا، کچھ اس میں سے گزر گئے، کچھ نہیں گزر سکے، کچھ نہیں گزر سکے. اس غربلائے علی سے گزرنا ضروری ہے، علی کے فلٹر سے گزرنا بہت ضروری ہے. لیکن خیال رکھنا، دوسرے بعض اوقات چھلکے سمیت گزار دیتے ہیں، ان کا غربلا، انہوں نے سوراخ بڑے کیے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے برون کے سوراخ بڑے کر لیے تاکہ چھلکے والے بھی گزر جائیں. لیکن علی نے وہ غربلا اس کو اور تنگ کر دیا ہے، تاکہ اگر غبار بھی دانے کے اوپر پڑا ہوا وہ بھی نہ گزرے، بالکل صاف و شفاف گزرے. علی کے غربلا سے گزرنا بہت مشکل ہے عزیزان، بہت دشوار ہے. جو علی کے فلٹر سے گزر جائے وہ کہیں بھی نہیں پھنستا، وہ نہ برزخ میں پھنستا ہے، نہ قیامت میں پھنستا ہے نہ حشر میں پھنستا ہے. اس سے گزرنا ہے. اس سے کون گزرتا ہے؟ فرمایا عاقل. پہلا سوراخ جو علی نے اپنے غربلہ میں برون میں کیا وہ ہے عاقل, جس سے صرف سائز ہی اتنا رکھا ہے کہ عاقل گزرتا ہے, بے وقوف اٹک جاتا ہے وہاں, عاقل گزر جاتا ہے وہاں سے. عاقل بھی کون سا عاقل؟ جس کا سینہ پاک ہو, جس کا سینہ صاف ہو. وہ عاقل جس کا سینہ صندوق ہو, یعنی جس کے اندر قیمتی چیزیں جو سینے کے اندر رکھنے کی ہیں وہ سینے کے اندر ہی رہے وہ چیزیں. عزیزان, ہماری زندگیوں کی تلخیاں اس وجہ سے ہیں, ہمارے معاشرے کی تلخیاں اس وجہ سے ہیں, ہمارے گھریلو سسٹم کی تلخیاں اس وجہ سے ہیں کہ جو چیزیں ہمارے سینے میں ہونی چاہیے انہیں زبان پہ لے آتے ہیں. ہمارے سینے صندوق نہیں ہیں, ٹوکریاں بنے ہوئے ہیں, اس کے اندر جو ڈالو دوسری طرف سے نکل جاتا ہے. اور ایک تو ہر چیز اس میں آ جاتی ہے, ظاہر ہے ٹوکری کے اندر جو چیز آپ رکھیں مکھی بھی اس کے اندر بیٹھتی ہے, لیکن صندوق کے اندر جو چیز چلی جائے نہ مچھر جاتا ہے نہ مکھی جاتی ہے. اور مکھی جہاں جا بیٹھے وہ اپنے ساتھ آلودگی لے جاتی ہے, گندگی لے جاتی ہے, بیماری لے جاتی ہے. مومن کا سینہ صندوق ہے, اس صندوق کے اندر جو بات آ گئی اب اس کے اوپر مکھی نہیں بیٹھے گی, نہیں جانے دے گا کسی چیز کو اندر. کون سی چیزیں ہیں؟ عاقل کا کام یہی ہے, اسے یہ پتا ہونا چاہیے کہ کون سی چیزیں سینے میں, کون سی چیزیں سینے میں رکھنے کی ہیں, کون سی چیزیں زبان پہ لانے کی ہیں. اگر ہم وہ باتیں جو نہیں کرنے کی نہ کریں, زندگیاں گلزار بن جائیں. خدا شاہد ہے, اگر بیوی شوہر کے سامنے وہ چیز جو زبان پہ نہیں لانے کی نہ لائے زبان پر, اور شوہر بیوی کے سامنے وہ بات جو زبان پہ نہیں لانے کی نہ لائے زبان پر, میاں بیوی اگر ہزار سال عمر بھی کریں کبھی بھی ان کے درمیان تلخی نہیں آئے گی. کب تلخی آ جاتی ہے؟ جب خاتون خانہ زبان پہ وہ چیزیں لے آتی ہے جو اسے نہیں کہنی چاہیے, شوہر کی زبان پہ وہ کچھ آ جاتا ہے جو اسے نہیں کہنی چاہیے. بچے ماں باپ کے سامنے وہ بات زبان پہ نہ لائیں جو انہیں نہیں لانی چاہیے. والدین بچوں کے سامنے وہ باتیں نہ کریں جو انہیں زبان پر نہیں لانی چاہیے. ساری اولاد فرشتے بن جائیں گے اگر والدین زبان کنٹرول کر لیں. اگر والدین کو پتہ چل جائے سینے میں رکھنے کی کیا باتیں ہیں, اگر آپ کو کسی کی کوئی بات پتا چل جائے, کسی کے عیب سے آگاہ ہو گئے, اس عیب کو اپنے سینے میں رکھو, اس کو صندوق بنا دو. کسی مومن کی کوئی کمزوری آپ کو پتا چل جائے, اگر کسی, ظاہر ہے کمزوریاں مومنین کے اندر, کمزوریاں ہم سب کے اندر کمزوریاں ہیں, جو بھی معصوم نہیں ہے اس کے اندر کمزوریاں. اگر ہم ایک دوسرے کی کمزوریاں دیکھیں کہ نظر آ جاتی ہیں, بعض اپنی کمزوریاں چھپاتے نہیں ہیں, کمزوریاں دور نہیں کرتے اپنی, کمزوریوں کو ذخیرہ سمجھ کے پالتے رہتے ہیں, مزید بڑی ہوتی جاتی ہیں کمزوریاں. بہت ساری کمزوریاں انسان کے اندر ہوتی ہیں. ان کمزوریوں سے جب دوسرے آگاہ ہو جائیں, میری کمزوریوں سے آپ آگاہ ہو گئے, آپ کی کمزوریوں سے میں آگاہ ہو گیا, کیا کریں؟ ڈنڈورا پیٹے ان کمزوریوں کا. ایوہ الناس, چڑھ جو چھت پر, مسجد پر, ایو الناس میں نے فلاں کی ایک کمزوری دیکھ لی. عاقل نہیں ہے یہ شخص, یہ عقل مند نہیں ہے, بے وقوف آدمی. کیونکہ مومن کی کمزوری سینے میں رکھنی چاہیے, سینے میں رکھ کر اس کو دفن کر دینا چاہیے. اس طرح سے دفن کرو کہ خود بھی دوبارہ مردہ اکھاڑنا جائز ہے یا ناجائز ہے آپ کے علاقے میں بھی؟ باقی علاقوں میں تو جائز نہیں ہے, یہاں بھی جائز نہیں ہے.
اذان ہو رہی ہے.
آواز بلند صلوات
مومن کی اگر کمزوری کسی دوسرے مومن کو معلوم ہو جائے اس کو اپنے سینے میں رکھو, اس کو زبان پہ مت لو, ورنہ عاقل نہیں ہے. بعض دیکھتے ہیں مومن کی کمزوری, جب تک اسے سات گھروں میں نہ بتا آئیں انہیں چین نہیں آتا, خصوصاً خواتین. خواتین تو سمجھتی ہیں کہ یہ تو ہماری زنانہ رسالت ہے کہ ہمارے خاتون ہونے کا ثبوت ہی اسی وقت ہوتا ہے کہ جب ہم ایک کی کمزوری دوسرے گھر میں پہنچائیں, اور ساتھ تاکید بھی کرتی ہے کہ یہ بات تجھے بتا رہی ہوں یہ آگے نہیں کرنا, میں نے بھی کسی اور کو نہیں بتائی تم نے بھی آگے. یہ کوڈ ہے ان کا, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ پھیلانی ہے آگے. وہ بھی جا کر انہی الفاظ کے ساتھ دوسرے کو بتاتی ہے کہ یہ تجھے بتا رہی ہوں کسی اور کو نہیں بتانی کہ آج ان کے ہم مثلا گھر میں فلاں کام ہو گیا. حماقت ہے یہ, بے وقوفی ہے یہ. جس طرح آپ لوگوں کے عیب نہیں چھپائیں گی آپ کا بھی کوئی عیب نہیں چھپائے گا. خدا کی ذات ستار العیوب ہے, ہم سب کے عیبوں پہ خدا نے پردے ڈالے ہوئے ہیں. خدا شاہد ہے, یہ جو ہمارا بھرم بنا ہوا ہے یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ ہمارے عیبوں پر خدا نے پردے ڈالے ہوئے ہیں. یہ جو میں آپ کے سامنے بیٹھ کے بول رہا ہوں, آپ بیٹھے ہوئے احترام سے میری بات سن رہے ہیں, یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ میرے عیبوں پر اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے. اگر میرے عیب آپ کو پتہ چل جائیں کوئی ایک آدمی یہاں بیٹھ کے دیکھے گا بھی نہیں میری طرف. صرف اللہ نے پردے ڈالے ہوئے ہمارے اوپر. تو وہ خدا جس نے ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال کر ہماری عزت بنائی ہوئی ہے, وہ خدا ہمیں حکم دیتا ہے کہ تمہارا بھی یہی کام ہے, تم بھی میری مخلوق کے عیب پر پردے ڈالو. خداوند تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تمہارا سینہ رازوں کا صندوق ہونا چاہیے, اور میرے بندوں کے میرے مخلوق کی کمزوریاں راز ہیں, تم سے بہتر اللہ کو پتا ہیں. جب خدا کو یہ راز پتا ہیں, وہ خدا عالم بھی ہے, عالم لما فی الصدور, علیم لما فی الصدور, لیکن اللہ آپ کے رازوں سے آگاہ نہیں ہونے دے رہا. آپ بھی خود کسی کے رازوں سے دوسروں کو آگاہ نہ ہونے دے. جو منہ پھٹ ہو, منہ پھٹ یعنی جن کے سینے میں راز نہیں ٹکتا وہ منہ پر آ جاتا ہے. آئمہ ان کو پسند نہیں کرتے تھے. ایسی روایات موجود ہیں جن کے اندر موجود ہے کہ آئمہ معصومین جب کسی موضوع پر گفتگو فرما رہے ہوتے اور کوئی ایسا شخص آتا باہر سے داخل ہونے کی کوشش کرتا مجلس میں, امام موضوع بدل دیتے تھے. بات کسی اور موضوع پہ ہو رہی ہوتی تھی, اسے بدل کے کسی اور موضوع کی طرف لے جاتے. کیوں؟ اس لیے کہ آنے والا رازدار نہیں ہے, آنے والا رازدار نہیں ہے, اس کا سینہ صندوق اسرار نہیں ہے, اور اس وجہ سے آئمہ وہ بات کرتے ہی نہیں تھے نامحرم کے سامنے جو ان کے رازوں کا محافظ نہ ہو, جو ان کے رازوں کا محافظ نہ ہو. اس لیے معصومین فرماتے تھے, یہ فرمان ہے معصومین کا, لا دین لمن لا سر له, جو راز نہیں رکھ سکتا اس کا دین ہی نہیں ہے. لا دین لمن لا سر لہو, جو راز نہیں رکھ سکتا وہ مومن نہیں ہے, وہ مسلمان نہیں ہے, وہ دین ہی نہیں رکھتا, وہ بے دین انسان ہے. راز اپنے بھی راز رکھو, اپنے گھر کی باتیں باہر نہ کرو جا کر, اپنے گھر کے راز ہیں یہ تمہارے. بعض ہیں میاں بیوی سے تنگ ہے, جا کے اپنی بیوی کی باتیں سارے دوستوں کو بتاتا ہے. بعض جگہ بیوی میاں سے تنگ ہے, یہ اپنی میاں کی باتیں ساری سہیلیوں کو جا کر بتاتی ہے اڑوس پڑوس میں. معصوم فرماتے ہیں لا سر لا دین لمن لا سر لہو, جو رازدار نہیں ہے اس کا دین نہیں ہے. بعض مومن کی باتیں دوسرے مومنین کو بتا دیتے ہیں, بعض گھر کی باتیں باہر جا کر بتا دیتے ہیں. اپنی باتیں دوسروں کو نہ بتاؤ, اپنی جو راز کی باتیں ہیں اپنے گھر کے راز باہر جا کر نہ بتاؤ. بلکہ روایات میں یوں رسول اللہ نے فرمایا, ہمیں تعلیمات میں ہے کہ اگر کسی لڑکی کی شادی ہوتی ہے کسی گھر میں, تو اس لڑکی کو نہیں چاہیے کہ اپنے شوہر کی گھر کی باتیں اپنے میکے آ کے بتائے. رازدار ہونا چاہیے اس کو, رازدار ہونا چاہیے اس کو. لیکن ہم کرید کرید کے پوچھتے ہیں, بتاؤ کیا ہوا, وہ فلاں کیسا کھاتا ہے, فلاں کیسا رہتا ہے, وہ کیسے ہے, اس کی کیا کمزوری ہے. غیبت یہیں سے شروع ہوتی ہے. جو گھریلو راز نہیں رکھ سکتا وہ کبھی بھی امامت کے راز نہیں رکھ سکتا. جو امامت کے راز نہیں رکھ سکتا وہ اللہ کے راز نہیں رکھ سکتا. اور خدا کسی نامحرم کو, کسی منہ پھٹ کو اپنا راز بتاتا نہیں ہے, کسی منہ پھٹ کو نہیں بتاتا. اس لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے وہ اپنا راز, وہ سر خداوند تبارک و تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہوا ہے. حضرت بقیت اللہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف, وہ راز خدا نے بچا کے رکھا ہوا ہے, سب سے اوجل کر کے رکھا ہوا ہے. کیوں رکھا ہوا ہے؟ اس لیے کہ جب تک محرم راز نہ آ جائیں اس راز خدا کا ظہور نہیں ہوگا. جو منہ پھاٹے ان کے سامنے تو نہیں ہو سکتی بات. صدر العاقل صندوق سر, امیر المومنین فرماتے ہیں اگر میرا پیروکار بننا ہے تو میرے اصولوں پر زندگی بسر کرنا ہوگی. منہ پھٹ اگر میرا نعرے لگاتا رہے, رازدار نہ ہو, لیکن میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ میرے نعرے لگاتا تھا یا نہیں لگاتا تھا, میں یہ دیکھوں گا کہ اس کا سینہ رازوں کا صندوق ہے یا نہیں. علی چیک کریں گے کہ بتاؤ میرے ماننے والوں کے راز جو تمہارے پاس تھے وہ تم نے اگلے یا سنبھال کے رکھے ہیں. کون سے ایسے راز ہیں جو آج تک تم نے نہیں بتائے کسی کو؟ اگر ہے کوئی ایسا راز, ہے کوئی ایسا راز, پھر تو تم میرے ہو, میرے فلٹر سے گزرو گے, میرے غربلا سے گزرو گے. لیکن اگر رازدار نہیں ہو رک جاؤ گے پیچھے. عزیزان, اسی طرح ایک غربلا کربلا بھی ہے. بہت سارے چاہنے والے سید الشہداء کو خط لکھے, اسی وجہ سے ان کی محبت تھی ان کو سید الشہداء سے, لیکن جب فلٹر لگا اس سے نہیں گزر سکے. ہزاروں کی تعداد میں کوفیوں نے خط لکھے, لیکن جب سید الشہداء نے غربلا نصب کیا اور اس میں سے گزارنا چاہا, صرف 72 گزر سکے, باقی رک گئے. ہماری زبانوں کو نہیں دیکھا جائے گا, ہمارے سینوں کو دیکھا جائے گا. ان کے اندر کیا ہے, ان کے اندر کیا ماحول موجود ہے. مسلم ابن عقیل کا راز ان کوفیوں نے فاش کیا, بتا دیا جا کر. ایک روایت میں ہے کہ حشر کے دن خدا فرشتوں سے کہے گا, اے فرشتوں میرے بندوں کے جا کر معائنہ کرو, ان کے بدن چیک کرو کہ آیا میری راہ میں ان کے جسم پہ کوئی زخم ہے یا نہیں ہے, کوئی چوٹ آئی ہے یا نہیں آئی, کوئی تکلیف انہوں نے میری راہ میں اٹھائی ہے یا نہیں اٹھائی, چیک کرے گا خدا. جب سب کے بدن چیک کیے جائیں گے کہ راہ خدا میں کس نے کیا ضرب کھائی ہے, اس وقت خدا بھی غربلا نصب کرے گا. روایت میں ہے کہ ان لوگوں کو الگ کر دیا جائے گا جنہوں نے راہ خدا میں تکلیفیں برداشت کی ہیں, جنہوں نے راہ خدا میں ضربیں برداشت کی ہیں, جنہوں نے راہ خدا میں زخم کھائے ہیں. جب ان زخمیوں کو لے جایا جائے گا بہشت میں, ان کا مقام الگ ہوگا. دعا دوسرے مومنین سے الگ کر دیا جائے گا جنہوں نے راہ خدا میں کوئی ضرب کھائی ہے، انہیں کہاں لے جایا جائے گا؟ انہیں سید الشہداء کے ساتھ لے جایا جائے گا، انہیں فرزند زہرا کے ساتھ لے جایا جائے گا. اس لیے کہ راہ خدا میں جتنی ضربیں حسین نے کھائی ہیں سب نے مل کر بھی اتنی ضربیں نہیں کھائی. سید ساجدین فرماتے ہیں جب سید الشہداء کا پیراہن جو وقت شہادت امام کے تن پہ تھا، وہ قمیض جب ہمیں ملی، اس پہ زخم گننا چاہے کہ مظلوم حسین کو کتنی ضربیں لگی ہیں، وہ زخم گنے نہیں گئے. کیوں نہیں گنے گئے؟ اس لیے کہ اس قمیض کے اوپر جہاں تیر کا نشان تھا وہیں تلوار کا بھی نشان تھا، جہاں تلوار کی ضرب تھی وہاں نیزے کی بھی ضرب تھی. اتنے زخم کھائے حسین نے، اتنے زخم کھائے، حتیٰ پس شہادت بھی حسین نے زخم کھائے. لاش حسین کو پائمال کیا گیا، گھوڑے دوڑائے گئے، سر حسین پہ پتھر برسائے گئے. راہ خدا میں اتنا چور چور بدن کوئی بھی نہیں ہے اور جتنا حسین علیہ السلام کا ہے. ایک راوی نقل کرتا ہے کہ ہم نے دیکھا جب بیویوں کو اسیر بنا کر کوفہ کی طرف لے جا رہے تھے، جناب زینب سلام اللہ علیہا سید ساجدین کے پاس آئیں اور آ کر کہنے لگیں، بیٹا شاید پھر ہمیں توفیق نصیب نہ ہو کربلا آنے کی، ان لائنوں سے مہلت لے دو، ہم آخری دفعہ اپنے عزیزوں کی لاشوں سے ودا ہو لیں. امام نے مہلت لے لی، بیبیاں مقتل کی طرف روانہ ہو گئیں. ہر بیبی ایک لاش کی طرف گئی اور لاش سے لپٹ کر فریادیں کرنے لگی، بین کرنے لگی. یہ راوی نقل کرتا ہے کہ ایک ایسا منظر کربلا میں اس وقت پیش آیا، یہ لگ رہا تھا کہ کربلا کی ہر چیز رو رہی ہے، زمین رو رہی ہے، آسمان رو رہا ہے. اس نے یہ جملہ تاکید کے ساتھ لکھا ہے کہ مجھے یوں لگا کہ وہ گھوڑے اور حیوان جو کربلا میں موجود تھے وہ بھی رو رہے ہیں. وہ کیا منظر تھا عزیزوں؟ وہ منظر یہ تھا، کہتے ہیں ہم نے دیکھا ایک بی بی قافلہ حسینی سے جدا ہوئی، جدا ہو کر ایک لاش کے پاس گئی، لاش ٹکڑے ٹکڑے ہوئی تھی، لاش کے ٹکڑوں کو اکٹھا کرتی ہے، اپنے ہاتھوں پہ اٹھاتی ہے، قبلہ رخ ہو کے کھڑی ہوتی ہے، آسمان کی طرف رخ کر کے کہتی ہے اللہم تقبل منا ھذا القربان، اے پروردگارا میری یہ قربانی قبول فرما، میری یہ قربانی قبول فرما. کہا کربلا کی زمین رو رہی تھی، ہر موجود و مخلوق رو رہا تھا، کربلا کی ریت کا ذرہ ذرہ رو رہا تھا. یہ قیامت کا منظر دیکھ کر عمر سعد نے جب یہ دیکھا کہ اس کی فوج بھی اشک بہا رہی ہے، وہ ظالم بھی رونے لگے، جب دوڑتا ہوا سید ساجدین کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا سجاد اپنی بہنوں اور پھوپھیوں سے کہو جلدی مقتل سے واپس آ جائیں، آ کر محملوں پہ سوار ہو جائیں. سید ساجدین نے جب اپنی پھوپھیوں اور بہنوں کو دیکھا کہ کس طرح کوئی اپنے بابا سے لپٹی ہوئی ہے، کوئی اپنے بھیا سے لپٹی ہوئی ہے، کوئی اپنے لخت جگر سے لپٹی ہوئی ہے اور فریادیں کر رہی ہے، سید ساجدین فرماتے ہیں لینو تم نے جو کرنا تھا کر دیا، تمہارا کیا بگڑتا ہے، ان بیبیوں کو رونے دو. کہنے لگا سجاد جلدی بلا لو. سید سجاد نے بیبیوں کو نہیں بلایا، اس لائن نے تازیانہ نکالا، نکال کر بیمار کی پشت پہ برسانے لگا. تازیانے کی ہر ضرب پر سید سجاد کی کمر جھکتی جا رہی تھی، سید سجاد کی کمر جھکتی جا رہی تھی. ایک دفعہ جو زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے بیمار بھتیجے کو دیکھا کہ تازگانوں کی بارش ہو رہی ہے، لاش کے ٹکڑوں کو زمین پہ رکھا، دوڑتی ہوئی آئی، آ کر کے فرمانے لگی، بیٹا سجاد کیا یہ آپ کو شہید کرنا چاہ رہے ہیں؟ سید سجاد فرماتے ہیں، نہ پھوپھی اما، ان لائنوں نے مجھ سے چاہا کہ اپنی پھوپھیوں کو لاشوں سے جدا کرو، میں نے جب آپ کو دیکھا بھیا کی لاش کے ٹکڑے ہاتھوں پر اٹھائے ہوئے، میرے جی میں نہیں آیا میں آپ کو بھیا سے جدا کر دوں۔ انہوں نے یہ کہا کہ جب تک بیبیاں لاشوں سے جدا ہو کر قابلوں کے پاس نہیں آئیں گی آپ تازیانے کھاتے رہو گے۔ سید سجاد کیا فرماتے ہیں، پھوپھی اما ابھی میرے اندر چند کوڑے کھانے کی طاقت موجود ہے، ابھی میں کچھ اور ضربے کھا سکتا ہوں، جب تک مجھ میں تازیانے کھانے کی طاقت موجود ہے آپ جی بھر کے زیارت کر لے، شاید میرا نام نصیب نہ۔
وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون۔ اللهم بحق اسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم، يا الله 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 يا الله۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مومنین کے اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما، جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما، بانیان مجلس و شرکاء مجلس کے جو مرحومین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار معصومین میں مقام نصیب فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد اس علاقے کے ایک خدوم مومن ملک عزیز صاحب جو روز عاشور رحلت کر گئے ہیں، پروردگارہ انہیں ائمہ اطہار کے ساتھ معشور فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد جو مومنین ملتمے سے دعائیں ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، پروردگارہ جو صاحب حاجات ہیں ان کی حاجات کو پورا فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد جملہ مرزا اسلام سمیت جن مریضوں کو مد نظر ہیں التماس دعا کی گئی ہے، جلد از جلد شفا کاملہ و عاجلہ نصیب فرما۔ پروردگارہ جو مومنین کسی مشکل و مصیبت میں گرفتار ہیں بار الہ مومنین کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما، پروردگارہ امت مسلمہ کے اندر اتحاد و اتفاق برقرار فرما، پروردگارہ امت مسلمہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما، ملت مظلوم فلسطین کو نجات عطا فرما، مظلومین غزہ کو نجات عطا فرما، مظلومین عراق کی مدد فرما، مظلومین کشمیر کو آزادی عطا فرما، مظلومین افغانستان کی مدد فرما، حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما، سید مقام سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کے اندر فرقہ واریت و دہشت گردی پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کی حمایت اور سرپرستی کرنے والوں کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ بار الہ بحق محمد و آل محمد عزاداران سید الشہداء علیہ السلام جہاں کہیں بھی ہیں بالخصوص سرزمین پاکستان پر اپنے سائے افس و امان میں محفوظ فرما، دشمنان آزاداری کو نیست و نابود فرما، اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ان کی توفیق عطا فرما، تمام مرحومین کے لیے، مومنین و مومنات کے لیے، بالخصوص شہداء کے لیے و بالخاص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ۔